السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستو بزرگوں، میرے خیال جو لوگ دروازے کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے کچھ نزدیک آ جائیے، جو خالی جگہ ہیں کچھ نزدیک آ جائیے آپ لوگ، تقریر وہ سننے میں اور لطف آئیں گے ان شاء اللہ تعالی. کل حضرت نے عقیدہ کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس رمضان شریف ہی میں ہم مضبوط رہے اس میں، نہیں. جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائے، جب تک ہم سانس لے، تو بس خیال رہے ہم سب کی عقیدہ مضبوط رہنی چاہیے، اور عقیدہ لے کر اپنی قبروں میں جائیں. اس لیے جب تک ہم زندہ ہیں، آزمائش کی گھڑیوں میں مبتلا ہیں، ایسے نہ ہو بھائی کہ غیروں سے تعلق رکھنے سے معاذ اللہ ہم سب کی عقیدہ اڑ جائیں. اس لیے جب ہماری عقیدہ مضبوط ہیں تو عقیدہ سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے. آج حضرت عقیدہ کی دوسری قسط ہم سب کے سامنے رکھیں گے. آئیے ایک نعرے پرزور نعرہ سے حضرت کی استقبال فرمائیں. نعرے تکبیر. ہاں یہ اور بات ہیں، قرآن شریف ہم سب نے خاموشی سے وہ سنے، حافظ صاحب بھی پڑھتے رہے تو ہم سب کا تو گلا ہی صاف، تو ایسا نعرہ لگاؤ کہ ہاں آسمان تک گونجے. نعرے تکبیر. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. علماء اہل سنت. نوری مسجد. نعرے تکبیر. حضرت علامہ صاحب قبلہ. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر اصلاح عقیدہ کی رکھی ہے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر فرائض و واجبات اور محرمات و مکروہات کے احکام عائد ہوتے ہیں. جب تک آدمی مسلمان نہیں ہے وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے جس راہ میں چاہے مرے. کون پوچھتا ہے سوائے عذاب کے فرشتوں کے کدھر اس کا گزر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیش اس میں رہنا ہے ان کو. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کی کوئی مدت نہیں، دنیا میں زندگی کی ایک مدت ہے. اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور یہ بھی فرمایا الی اجل مسمی، کہ ہر چیز کو اللہ تعالی نے دنیا میں ایک مقدار، ایک متعین حصے تک کی عمر دی ہے، اور ایک متعین عمر کے اعتبار سے دنیا میں پیدا کیا ہے، پھر سب کو ہماری طرف پلٹ کر کے آنا ہے. اب پلٹ کر کے جس کو ادھر جانا ہے وہ دو حصوں میں بٹیں گے، ایک تو وہ جو صاحب ایمان ہیں اور ایک وہ جو کہ ایمان سے خالی اور کفر و ارتداد گمراہی سرکشی میں مبتلا ہیں. بس دو گروپ ہوں گے قیامت میں، کوئی تیسرا گروپ نہ ہوگا. جو لوگ ایمان لائے ان میں دو حصے ہوں گے، ایک تو وہ جنہوں نے کچھ گناہ کیا اور ایک وہ جو کہ نیکوکار بے گناہ تھے. جو گناہگار ہیں اللہ انہیں دو حصوں میں بانٹے گا، کچھ تو وہ ہیں جنہیں اللہ درگزر کرے گا کہ جا دنیا میں تیری گناہوں پر میں نے پردہ ڈال کے رکھا، لوگ تیرے گناہ کو سمجھ نہ سکے، آج میں تجھے کیوں رسوا کروں، جا میں معاف کرتا ہوں. کچھ وہ دھڑلے پڑلے علل اعلان بڑی جرأت سے گناہ کرتے تھے، اللہ انہیں کچھ سزا دے گا، کچھ عذاب دے گا، ہو سکتا ہے کہ انہیں جہنم میں بھی ڈالا جائے مگر پھر نکالا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی پہچانتا ہوں کہ جو جہنم میں سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے بعد میں پہنچایا جائے گا. یہ وہ شخص ہے کہ جہنم میں جل رہا ہوگا، پورا بدن اس کا جل جائے گا مگر چہرہ اس کا محفوظ ہوگا. سجدے کی جگہیں اس کی بچی ہوں گی، وہاں اس کو آگ جلا نہ سکے گی، چہرہ محفوظ ہوگا، کیونکہ یہ چہرہ سرور دو جہاں محبوب رب العالمین کے چہرے کا پرتو ہے، اور جن کو ہمیشہ جہنم میں جلنے کے لیے ڈالنا ہے ان کا چہرہ یا تو بندر ہوگا، سور ہوگا، چھچوندر ہوگا، کیا ہوگا کیا ہوگا، ان کے پاس یہ انسانی چہرہ نہیں رہے گا. تو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے جہنم سے باہر کر کے ایک کنارے رکھ کھڑا کر دے گا، منہ جہنم کی طرف، پیٹ دوسری طرف، اتنی ہمت نہ ہوگی کہ منہ موڑ سکے. اللہ سے عرض کرے گا، یا رب صرف وجہی من النار فإنه قد قشبتنی ریحها وأحرقنی ذکاؤها. اے اللہ، میرا منہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیر دے، کیونکہ اس کی لپٹ مجھے جلائے دے رہی ہے، گرم گرم اس کی ہوائیں میرے چہرے کو جھلسا رہی ہیں. اے اللہ، میرا چہرہ دوسری طرف پھیر دے. یہاں تو بڑے آدمی رنگ روپ میں اور بڑے عجب عجب عالم میں من مانی کرتا ہے، مگر قیامت کے دن سب اختیار چھین لیا جائے گا. اتنی بھی ہمت نہ ہوگی کہ اپنی گردن جہنم کی طرف سے ایسے موڑ لے. اللہ فرمائے گا، اگر میں تیرا چہرہ دوسری طرف پھیر دوں تو پھر کوئی دوسری فرمائش لے کر تو کھڑا ہو جائے گا. وہ کہے گا، اے اللہ، یہی بالکل لاسٹ فرمائش ہے اور یہی فرسٹ ہے، اب کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا، قسم کھا کے اب کچھ نہیں مانگے گا، پکا وعدہ اور عہد کر وہ قسمیں کھائے گا، میثاق باندھے گا، اللہ اس کا منہ پھیر دے گا. اب دوسری طرف منہ پھیرے گا تو نظر اٹھائے گا تو دکھے گا کچھ فاصلے پر ایک بڑا سایہ دار پھیلا ہوا درخت ہے، نیچے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی صاف شفاف نہر بہ رہی ہے، تھپیڑے اٹھ رہے ہیں. آگ میں سے جل کے تو نکلے تھے، گرمی میں بھنے ہوئے تھے، گھنیرا درخت دکھے گا، چلتی چلتی تیز ہواؤں سے پتے جھومتے نظر آئیں گے، لالچ تو اٹھی جائے گی، اور پیاس سے دم گھٹتا ہوگا، پانی دیکھ کر رال ٹپکنے لگے گی. تھوڑی دیر صبر سے چپ چاپ کھڑا رہے گا، عرض کرے گا، یا رب قربنی من تلک الشجرہ لکی استظل بظلها واشرب من مائها. اے اللہ، مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ میں اس درخت کے سائے میں کچھ دم لوں، ٹھنڈک حاصل کروں، پانی پی کر اپنا دم سنبھالوں اور میں اپنی پیاس بجھا لوں. اللہ فرمائے گا، ما اقدرک یا ابن آدم الم تؤتنی المواثیق الا تسألنی شیئا. کتنا بڑا دھوکے باز ہے وہ آدم کی اولاد، تو نے پکے پکے عہد کیے تھے کہ کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگتا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، وہ کہے گا، یا رب لا تجعلنی من اشقا خلقک، اے اللہ اپنی مخلوقوں میں سب سے بد نصیب لوگوں میں مجھے مت رکھ دے. میں تو ایمان والا تھا بد نصیبوں میں کون رہوں. ہاں ابھی تو ابو جہلا پڑا ہے, ابو لہبا پڑا ہے, ہاں یہ مرزا جی پڑے ہیں. مجھے سب سے بدترین نہ بنا دے. اللہ فرمائے گا اچھا اب یہ تیری فرمائش پوری کر دوں تو اب تو کچھ نہیں نہ مانگے گا. کہ نہ نہ اب کچھ نہیں مانگے گا. قسم کھا, قسم کھا پکے عہد پر. وہ خوب قسمیں کھائے گا, عہد و مواثیق باندھے گا, اب کچھ نہیں مانگے گا. اللہ فرمائے اس کو پہنچا دے گا, وہاں پانی پیے گا, دم لے گا, اب کچھ جان میں جان آئے گی. تو اب نظر اٹھائے گا تو ٹھیک سامنے جنت کا پھاٹک نظر آئے گا. اب اس کی چمک دمک دیکھ کر کے تو بالکل طبیعت پھڑک جائے گی. عجب کیفیت ہوگی. کچھ دیر صبر کرے گا, کہے گا ربی یا ربی قربنی من باب الجنہ, اے میرے پروردگار جہنم کے پھاٹک کے قریب پہنچا دے. دیکھوں تو کیسا اس کا نظارہ ہے, ذرا جھانک کر کے دیکھ لوں کیا اس کے اندر من موج کا سامان ہے, کیا اس میں خوبیاں ہیں, کیا نعمتیں ہیں, ذرا جھانک تو لوں. اللہ فرمائے گا ما اقدرک یا ابن آدم, کتنا بڑا غدار ہے تو اے آدم کی اولاد. پکی قسمیں کھائیں اور پھر توڑتا ہے, عہد و میثاق مانگا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, عہد شکنی. تو وہ پھر کہے گا یا رب لا تجعلنی من اشقا خلقك, اے اللہ مجھے سب سے بڑا بد نصیب مت بنا دے. تو اللہ فرمائے گا اچھا اگر یہ فرمائش پوری کر دوں تو اور کچھ نہیں مانگے گا. کہ نہ اب نہیں مانگوں گا, اب کچھ نہیں مانگوں گا, بس یہی لیٹسٹ. اللہ اس کو جنت کے پھاٹک کے قریب پہنچا دے گا. اب دیکھے گا کیا ڈیکوریشن ہے, کیا چمک دمک ہے, کیا دلکشی ہے, کیا دل فریبی کا سامان ہے. اندر سے چڑیوں کے چہچہانے کے نغمے آ رہے ہیں, لوگوں کی خوشیوں کا کی آوازیں امٹ امٹ کے کان میں اتر رہی ہیں. عجب کیفیت, عجب حالت. اب تو اس کو رال ٹپکنے لگے گی, لالچ سے حال بے حال ہونے لگے گا. عرض کرے گا اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ٹہل آنے دے, دیکھ لوں اندر کیا کیا ہے. اللہ فرمائے گا تو نے ابھی قسمیں کھائی تھیں کہ نہیں مانگے گا, پھر مانگتا ہے, پھر وہی گر گرائے گا اے اللہ سب سے بد نصیب مت بنا دے. تو اللہ فرمائے جا جنت میں جا, اب قسم نہیں کھلوائی, جا. جیسے ہی جنت میں پہلا پاؤں رکھے گا اللہ فرمائے گا خیر سال مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ تمنا آرزوئیں بیان کر, کیا کیا لینا ہے تجھے. اب تو جتنا اس کو یاد آتا جائے گا یہ اے اللہ ایسی حوریں دے, ایسے غلمان دے, ایسی جنت دے, ایسی بہاریں دے, ایسی خوشبوئیں دے, ایسی چمک دمک دے, ایسا قلعہ دے, ایسا محل دے, یہ وہ سب مانگتا جائے گا. اب جتنا مانگتے مانگتے اب اس کی معلومات ختم ہو گئیں, اب کیا مانگے چپ. تو اللہ فرمائے گا ارے فلاں چیز کیوں نہیں مانگتا, ہاں ہاں یہ اللہ یہ تو یاد ہی نہیں رہا وہ بھی دے. فلا کی چیز کیوں نہیں مانگتا, ایک ایک چیزیں اللہ اسے یاد دلائے گا, ایک ایک چیز اسے یاد دلائی جائے گی. اب وہ مانگتا جائے گا مانگتا جائے گا, اللہ اس کو سکھاتا جائے گا, اور وہ مانگتا جائے گا دیتا جائے گا اللہ, اور پھر مانگنے کا سکھاتا جائے گا, یہاں تک کہ بہت نعمتیں مل جائیں گی. تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری شریف میں اس طرح ہے, فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جب سب مانگ لے گا وہ تو اللہ فرمائے گا, ذالک لک وعشرۃ امثالہ معہ, یہ سب تجھ کو میں نے دیا جتنا تو نے مانگا, دس گنا اور لے لے, دس ڈبل اور لے لے, جتنا تو نے مانگا اپنے سے یا میرے بتانے سے وہ سب دیا, اور اس کا دس ڈبل اور دے دیا. تو بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے تھے, کہنے لگے میں نے تو حضور سے سنا کہ تلک لک و مثلہ معہ, یا یہ سب میں نے تجھ کو دیا اور اتنا اور لے لے ڈبل ہو جائے. تو ابو سعید خدری بولے آپ کو اتنا یاد ہے اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ رسول پاک فرماتے تھے دس گنا اور لے جا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وہ جنت کے بیچ میں کھڑا ہو کر چیخ چیخ کے کہے گا, آتانی ربی ما لم یعط احدا من العالمین, میرے رب نے مجھے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ پورے عالم میں کسی کو اتنا نہ دیا. ارے یعنی کسی کو اتنا نہیں ملا ہے جتنا مجھے ملا, مگر رسول پاک فرماتے ہیں وہ وذالک ادنا اہل الجنت منزلہ, جنتیوں میں سب سے نچلے درجے کا جنتی یہ ہوگا جو یوں کہے گا کہ مجھے اتنا ملا ہے کہ اتنا کسی کو نہیں ملا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب سب سے نچلے درجے کا یہ حال تو اوپر کے لوگوں کا کیا شان ہوگی؟ تو فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالی ان کے بارے میں خود اعلان فرمائے گا, یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے ان کی عزت بڑھائی ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے ان کو اپنی نزدیکی عطا کر دی ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے باغ میں نے لگائے ہیں, جو اونچے لوگ ہیں جن میں ایک ابو بکر صدیق بھی ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ پھاٹک ہیں, ایک پھاٹک سے روزے داروں کو بلایا جائے گا جس پھاٹک کا نام باب الریان ہے, جو خوب اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں تو زبان کا روزہ, آنکھ کان کا روزہ, اور دل دماغ کا روزہ. ارے یوں روزہ پیٹ کا تو سبھی رکھتے ہیں یار, مگر جھوٹ چغلی غیبت انڈ بند بولنا اور غلط غلط باتیں سننا یہ کتنے لوگوں میں, سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ پھر برے برے خیالات اور بری بری نیتیں دل دماغ میں جو آتی ہیں وہ الگ ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے بڑے شاندار قسم کے روزے رکھے انہیں بلایا جائے گا باب الریان سے, اے روزے دارو اے پکے روزے دارو آؤ آؤ ہم تمہارے منتظر ہیں, ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ, ایک دروازہ باب الصلاۃ ہے جو شاندار نمازیں پڑھیں ان کے لیے ہے. آج کل تو بھیا تراویح پڑھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی ہے اور فرائض کے لیے لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا, فرض کی نمازیں سال بھر کی کھوپڑے پر سوار ہیں، پڑھو تراویح مگر جو نفل پڑھتے ہو وتر کے بعد اس کی جگہ پر قضا جو باقی ہے وہ پڑھ، جو عشاء کے پہلے تم دو چار رکعت نفل پڑھتے ہو اس کے بجائے قضا پڑھو، اس نفل کی کوئی قیمت نہیں ہے جو فرض کے باقی ہوتے ہو. بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، خوب پیشانی رگڑتے ہیں مسلے پر نفل نماز کے لیے، نہیں خیال آتا کہ اس روز وہ فریضہ ادا کریں جو اپنی گردن پہ چاہا ہوا ہے، قیامت کے دن جو کٹاؤں کٹاؤں کر کے گردن کاٹے گا اور اللہ کے غضب کا مستحق بنائے گا، ان قضاؤں کو ان راتوں میں ادا کرو. اسی طرح محرم کا روزہ، شب برات کا روزہ، اس کا روزہ، اس کا روزہ، سب بہت اچھے روزے ہیں. یہ وہ لوگ روزے رکھیں جو فرض روزے رکھ چکے ہیں، اور جن کے سر پہ فرض روزے باقی ہیں تو ان دنوں میں وہ روزہ قضا کا روزہ رکھیں. جو فرض رمضان کے روزے باقی ہیں محرم کی 10-11 کا رکھ لو، کچھ اور دنوں میں جو رکھنے ان میں رکھو تو کم سے کم کچھ عذاب تو کم ہو، کچھ اللہ کے غضب سے تو بچ سکو، مگر یہ سب نہیں. تو اب سنیے، فرمایا کہ سچے نمازی لوگوں کو بلایا جائے گا، یہ ایسے نمازی نہیں جو کہ وہبڑے ہوں اور مرزائی ہوں اور جناب یہ بد مذہبوں کی جماعتیں ہوں، ان کی نماز ہی نہیں ہے. ارے مجھے تو رونا یہ آتا ہے کہ جن کی نماز ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں، اور جن کی نہیں ہوتی ہے دھڑکاتے چلے جاتے ہیں. جن کی ہوتی ہی نہیں ہے، مسجد کھچاکھچ بھری، خوب دھرے پر دھرا لگائے جا رہے اور کچھ بھی نہیں. سب فجعلناہ ہباء منثورا، سب کا سب بالکل خاکستر، غبار ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں. تو اس لیے اب باب الصلاۃ سے پکے نمازیوں کو بلایا جائے گا، باب الجہاد سے مجاہدوں کو بلایا جائے گا، صدقہ و خیرات اخلاص سے کرنے والوں کو، زکات دینے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، سچائی کا جو پیکر بنے ہوئے ہیں ان کو باب الصدق سے بلایا جائے گا. ایک ایک دروازے کا نام، ایک ایک پھاٹک کا نام میرے آقا بتاتے جا رہے ہیں. تو اتنے میں بیچ میں حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مالی یدعا فلان من باب فلان من باب الفلانی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کسی کو اس دروازے سے بلایا گیا، کسی کو اس دروازے سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، هل احد یدعا من کل باب، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ہر دروازے سے اس کو بلایا جائے؟ ہر دروازہ کہے ادھر سے آؤ، وہ کہے ادھر سے آؤ، وہ کہے ادھر سے آؤ، وہ کہے ادھر سے آؤ. تو میرے یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ہر دروازہ جس کی آمد آمد کا منتظر رہے اور پکارے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں نعم و ارجو ان تکون منہم، ہاں ہاں ان میں سے ایک تم ہو. تو ہر دروازہ بلائے گا، اے ابو بکر سب روزے دار تمہارے نیچے ہیں ادھر سے آ جاؤ، سب نمازی تمہارے پیچھے ہیں ادھر سے آ جاؤ، سب خیرات صدقات زکات دینے والے تم سے کم درجہ ہیں ادھر ہی سے آؤ، جہاد میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے ادھر سے آؤ، صدق میں تو صدیق اعظم ہو ادھر سے آ جاؤ. اس لیے سب دروازے پکاریں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر دروازہ سے پکارا جائے گا، اور ایک وہ ہے کہ ہر قدم پہ کہا جائے گا قسم کھا کے اب کچھ نہ مانگے گا. دیکھ رہے ہیں؟ تو مگر یہ بھی ایمان والا ہے. اور جو کافر ہوں گے تو اور چھوڑو, کافر اور تو اور چھوڑو. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, بخاری مسلم اٹھا کر دیکھو, حضرت عباس رسول پاک کے چچا پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب فانه كان ينافح عنك, یا رسول اللہ ابو طالب کو آپ نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے, وہ آپ کے لیے بہت لوگوں سے لڑائی لے لیتے تھے, دشمنی لے مول لے لیتے تھے, مگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا, تو اب اس کو بھی کوئی فائدہ آپ نے پہنچایا کہ نہیں؟ تو رسول پاک فرماتے ہیں نعم, ہاں اس کو فائدہ پہنچایا, کان فی قعر من النار, وہ جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں تھا, مگر میں نے اس کو نکال کر کم آگ کی جگہ پر, فی رح راہن, کہ اس کو چھچلی جگہ پر رکھ دیا ہے. پھر دوسری حدیث میں فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے شفاعت کی ابو طالب کے لیے اللہ سے, تو اللہ نے اتنی نرمی کر دی کہ اس کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنا کر باہر رکھ دیا گیا, مگر اس جوتے سے کی گرمی اتنی تھی کہ بھیجا بالکل ہانڈی کی طرح ابلتا تھا. تو میں نے دعا کی اے اللہ اور عذاب کم کر دے, تو فرماتے ہیں تب اس کا جوتا نکال کر اس کے تلوے پر ایک چنگاری رکھ دی گئی کہ اب اس میں کمی نہ ہوگی, مگر اس چنگاری کے اثر سے بھی بھیجا ہانڈی کی طرح ابلتا ہوگا. سب سے فرماتے ہیں ذالک اخف عذاب النار, اخف العذاب فی النار, جہنم کے عذاب میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کا ہوگا. مگر بچا, کتنی حضور کی خدمت کی, کتنے لوگوں سے لڑائی لی, 3 سال تک پورے مکے والوں نے رسول پاک کا اور ان کا ساتھ دینے والوں کا بائیکاٹ کر دیا, کوئی سامان نہ بیچے ان کو, نہ ان سے کچھ خریدے, نہ کوئی ان کو پانی پینے دے, نہ کوئی کھانے کا ایک نوالہ لینے دے. سخت پریشانیوں میں 3 سال گزر گئے, بہت پریشانیاں, فاقے سے دم نکل رہا تھا. اس مصیبت کے عالم میں ابو طالب نے رسول پاک کا ساتھ دیا, مگر اس اتنا ساتھ دینے پر بھی ذرا سوچو, کفر پر موت ہوئی تو عذاب نار سے بچ نہ سکے, سمجھ گئے؟ تو اب اور کون بچ سکے گا, اور کون بچ سکے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو آدمی کفر پر مرا, جو آدمی کفر پر مرا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا, اس کے لیے کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے, بلکہ نیکوکاروں کی بھی شفاعت کریں گے, بے شفاعت کے کوئی جنت میں جائے گا بھی نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں انا اول من یقرا باب الجنہ, سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھولوں گا اور اس میں میں اپنی امت کے بڑے بڑے لوگوں کو لے جاؤں گا. بغیر ان کے لے جائے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا, انہی کی شفاعت کے سب محتاج. مگر جب 3 یا 4 مرتبہ آئیں گے, پہنچا پہنچا کر سجدہ کریں گے, اللہ فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ, بات کہو سنی جائے گی, اور شفاعت کرو مانی جائے گی. تو وہ عرض کریں گے امتی امتی, اللہ فرمائے گا سب سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو لے جاؤ, پھر آئیں گے سجدہ کریں گے, پھر نمبر 2 کے لیے, پھر نمبر تین پہ پھر سجدہ کریں گے. نمبر چار کہ بالکل ایک دم گناہ میں ڈوبے ہوئے مگر ایمان تھا, ان کو جہنم سے نکال نکال کر میرے آقا لے جائیں گے. پھر جب آئیں گے تو اللہ پوچھے گا اب کچھ باقی ہے, ابھی کچھ باقی ہے؟ فرمایا لا یا ربی ما بقی فی النار الا من حبسه القرآن, اب تو جہنم میں کوئی بھی شفاعت کا مستحق نہ بچا, صرف وہی لوگ ہیں جن کو قرآن نے اس میں باندھ دیا ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ ان کو جہنم میں رہنا ہے, بس وہی لوگ ہیں, وہاں کی کوئی عمر نہیں, ہمیشہ ہمیشہ, جس کا کوئی کنارہ نہیں. ذرا سوچو اتنے بڑے عذاب کے لیے کوئی آدمی چند سکوں کے لیے مرزائی بن جاتا ہے, چند پیسوں کے لیے وہبلا ہو جاتا ہے, تھوڑی سی دولت یا مکان یا نوکری کے لیے راتوی ہو جاتا ہے, اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا, صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا اور شام آتے آتے کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا اور رات بیتتے بیتتے صبح آتے آتے وہ کافر ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. رات بھر میں سودا ہو جاتا ہے, رات بھر میں ایمان بیچ کر کے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کو میں نے خود دیکھا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. کچھ بے وقوف لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں اتنا مضبوطی اتنا کمزور ایمان ہمارا سمجھا ہے کہ فلاں کی چائے پی لیں گے تو ایمان نکل جائے گا, فلاں سے مسافہ کر لیں گے تو ایمان نکل جائے گا, اتنا کمزور ایمان نہیں ہے ہمارا. میں نے کہا یہ جو بول رہے ہو یہی کمزوری کی دلیل ہے, یہی کمزوری اور بیماری کی دلیل ہے. جو آدمی اپنی تندرستی سے محبت کرتا ہے وہ ہر زہر سے بھاگتا ہے, اور تو زہر پینے کے لیے تیار ہے, اس کا مطلب ہے کہ تیرا دل بیمار ہو چکا ہے. سنو, بخاری شریف میں حدیث ہے, سیدنا امام محمد ابن سیری فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 30 صحابہ کرام سے ہوئی ہے. کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی. ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ایمانی کا ایمان جبرائیل, کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح سے تناتن ہے. جبرائیل اللہ کے فرشتے بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اور فرشتوں کو گناہ کفر سب محال ہے, آ ہی نہیں سکتا ان کے پاس نہ گناہ نہ کفر. تو صحابہ میں کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح سے بہت مستحکم تناتن. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ما خافہ الا مؤمن وما امنہ الا کافر الا منافق. فرماتے ہیں کہ کفر سے نہیں ڈرتا ہے مگر مسلمان, اور کفر کی طرف سے بے خوف نہیں ہوتا ہے مگر منافق. اس کا مطلب ہے جو آدمی ہر وقت ڈرتا ہے کہ فلاں سے اگر ملا تو کہیں میرا ایمان نہ گڑبڑ ہو جائے, فلاں کی بات سنوں تو کہیں دکھ دکی نہ آ جائے ایمان میں, تو وہ کہتے ہیں یہ مومن ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز سے ڈر رہا ہے. سمجھ گئے؟ اور ارے اتنا کمزور ایمان ہے, اتنا کمزور ایمان ہے کہ فلاں کی چائے پی لی, فلاں سے مسافہ کر لیا, فلاں کا بات سن لیا تو ایمان نکل جائے گا. تو کہتے ہیں یہ منافق ہونے کی دلیل ہے. یہ صحابہ فرمایا کرتے تھے، یہ منافق ہونے کی دلیل ہے. میں کہتا ہوں جس کے جو آدمی پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ جانتا ہے، وہ اپنی بالٹی میں، بھری بالٹی میں پانی رکھ کر وہیں پر کھڑے ہو کر موتے گا کہ نہیں موتے گا؟ بولو. وہ سوچے گا اگر کہ ارے واہ، میری بالٹی کا پانی اتنا کمزور ہے کہ ایک چھینک پر جائے گی تو ناپاک ہو جائے گا، تو ضرور اس کا پانی ناپاک ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. اس لیے جس کو اپنا پانی پاک رکھنا ہے، موت سے دور رکھنا ہے، جو اپنا پانی موت کے پاس لے جائے گا، دیر نہیں ہے کہ اس کا پانی موت ہو جائے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو ایمان پانی سے بھی زیادہ لطیف، نازک اور حفاظت سے سنبھالنے کی چیز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا، اس کی زبان سے کوئی بات نکل گئی اور اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا. اس لیے بولو تو سوچ سمجھ کے بولو، سنو تو سوچ سمجھ کے سنو. اسی لیے میں نے بہت سے جلسوں میں کٹ ملا لوگوں کی تقریر میں کچھ انڈ بند بات کہی تو لوگوں نے نعرہ لگا دیا. تو مفتی اعظم کو میں نے دیکھا کہ ان مقرر ساتھ سے بھی توبہ کلمہ تجدید ایمان کروایا، اور جتنے جلسے میں تھے سب سے کلمہ پڑھوایا کہ تم لوگوں نے غلط بات پر نعرہ لگا، کفر کی بات پر نعرہ لگایا تو کفر سے راضی ہونا چاہیے. اس لیے ہم لوگ عام طور سے مقرروں کو واہ واہی نہیں دیتے، بہت سبل کے رہتے ہیں. ہاں، اور شاعر لوگوں سے تو اور کان کھڑا رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا شعر نہ پڑھ دیں کہ واہ واہ سبحان اللہ کہہ دیا تو وہ تو گئے گئے اور ہم کو بھی لے گئے. سمجھ گئے؟ ہاں، اور ہماری پہلی ساری نیکیاں بھی لے گئے، اور جو تمام روزے لے گئے، حج لے گئے، عمرہ لے گئے، سب لے کے چلے گئے. تو اس وجہ سے بہت سنبھل کے رہنا پڑتا ہے، چاہے کوئی ہم کو کہے کہ دقیانوسی ہے، چاہے کچھ بھی کہے، ہم یہی جانتے ہیں کہ بس ہم اپنے ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے. رسول پاک کی غلامی میں، ان کی راہ کی غبار میں ہی اپنی زندگی بتانی، یہی ہم سوچتے ہیں. اب آؤ، اس زمانے کے مرزائیوں کی دولت لینے کے لیے کچھ لوگ گڑبڑ گھوٹالہ کرتے ہیں کہ تقیہ کر کے ان کے ساتھ چلے گئے. ابے تقیہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے تقیہ؟ جب خوشی سے گئے ہو تو تقیہ کر، کوئی نریچی دبائے ہوئے تھا؟ چل. تو ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ بس وہ گئے کام گئے، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے. اللہ نے سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدجالون ثلاثون، کہ دجال 30 عدد آئیں گے. کتنے؟ 30. ہاں، عام طور سے یورپ میں 30 دن کا تو رمضان ہوتا ہی نہیں ہے. یورپ والے قسم کھا چکے ہیں کہ 30 دن کا رمضان ہونے ہی ملیں گے، مگر دجال 30 ہوں گے. فرماتے ہیں کلہم یدعی انہ نبی، ان میں سے ہر دجال اپنے آپ کو نبی کہے گا، دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب، یہ کون تھا؟ یہ سب سے پہلا دجال. اسود انفی دوسرا دجال، اس کی ایک جروہ خنسا، وہ بھی ایک دجال. ایسے کتنے دجال نکلے اور مرے، پیوند خاص بنے. اب ایک ہندوستان میں مرزا جی پیدا ہوا، اب وہ ایک نمبری دجال. کہتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں سب کے سب میرے سامنے بچے ہیں، میں سب سے بڑا نبی اور رسول ہوں. پھر آگے ایک جگہ لکھتا ہے، میں سارے نبیوں کا نبی ہوں. سمجھ گئے؟ سارے نبیوں کا نبی ہوں. مگر اتفاق کی بات، لکھنے میں نون کا نقطہ بعد میں ہو گیا اور بے کا نقطہ ذرا پہلے، تو مطلب ہوا میں سارے بنیوں کا نبی ہوں. سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو واقعتاً وہ بنیوں ہی کا نبی. اب میں پوچھتا ہوں، ساری دنیا کے اہل اسلام نے اس کو ٹھکرا دیا، اور اگر وکٹوریا نے اس کی عزت کا انتظام کیا اور اس کو دولت دی، اس کو سہارا دیا، اور یورپ اور امریکہ کی حکومتوں نے اس کو اگر سہارا دیا، تو کیا اس سے حق پر ہونا ثابت ہو گیا؟ آج بھی ہندوستان میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی مرزائی اپنے کو قادیانی کہے، اور کہہ کر کے وہ رہ جائے آبادی کے اندر. ایسی چربی لوگ پگھلائیں گے کہ سمجھ میں آ جائے گا. مگر یورپ میں آنے کے بعد لوگوں کے حالات ایمان بدلنے لگتے ہیں، کہ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی حفاظت کرو. اور یہ مرزا تو بعد میں یہ مرزا پیدا ہوا، سمجھ گئے؟ پہلا تو وہ قاسم نانوتوی ہے جس نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری زمانے کا نبی لینا یہ بے وقوفوں کا طریقہ ہے. عقل والے اور علم والے سمجھتے ہیں کہ آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت اور کوئی کمال، کوئی بڑائی نہیں ہے. معاذ اللہ، توبہ توبہ، ایسی بات لکھی. تو پہلا مرزائی یہی ہے جس نے رسول پاک کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا. مگر جب مرزا جی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، تو اب یہ دیوبند کے مولانا لوگ کودنے لگے کہ ارے یہ تو دجال ہے، یہ دجال ہے، یہ دجال ہے. کہیں کہ تمہارے مولوی ہی صاحب نے، قاسم نانوتوی صاحب نے تعذیر الناس میں لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے. ہاں، تو اب اگر میں دجال ہوں تو وہ کافو ہے. تو اب یہ لوگ کہنے لگے، ارے یہ کھچڑی ہم لوگوں نے اپنے کھانے کے لیے پکائی تھی، حاجی تو اٹھا لے گیا. یہ ہے اصل معاملہ، کہ یہ نبوت کا دعویٰ دیوبند میں ہونے والا تھا، مگر جلدی کر کے وہ اٹھا لے گیا، پوری پلاننگ لے کے چلا گیا. تو اب ان کا پلان بگڑ گیا. تو اس لیے دوستو، جو مرزا جی ہے بالکل اسی طرح سے یہ ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں مرتد ہیں. ہاں، اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِهِ ثُمَّ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِر ہاں فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. اللہ نے ہاں فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، کہ جس شخص نے اپنے دین سے منہ موڑا اور اسی حال میں وہ مر گیا، تو فرمایا اللہ تعالی نے اس کی ساری نیکیاں دنیا والی بھی ملیا میٹ، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملیا میٹ، کچھ نہیں. اب وہ جہنم میں جائے گا. پوری روئے زمین کو بھر کر سونا اگر فدیے میں دے تو وہ بھی قبول نہیں, تب بھی اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا. ہاں اللہ نے فرمایا کہ مل الارض ذهبًا, کہ زمین بھر کر سونا دے دے پوری زمین کے برابر, تب بھی وہ اس کی گلو خلاصی نہیں, چھٹکارا نہیں, جہنم میں پکا مرنا. تو بھائی اگر جنت اور جہنم کا عقیدہ ہے آپ کے دل میں, تب تو اپنے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت کرو. اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ جنت اور جہنم یہ خیالی پلاؤ ہے تو وہ پہلے ہی سے کافر ہے, وہ پہلے ہی سے کافر ہے, اس کا کوئی حساب کتاب سوائے جہنم کے کچھ نہیں. اس لیے بھائیو جب جنت اور جہنم کا عقیدہ ہے تو پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھے. رفیقان ملت, عزیزان گرامی, حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری امت کے لیے مغرب کی طرف سے بڑے خطرناک فتنے آئیں گے, وہ ایسے فتنے کہ آدمی چلتا ہوا محفوظ نہیں ہوگا, کھڑا والا کچھ محفوظ ہوگا, بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے زیادہ, کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سے زیادہ لیٹا ہوا, اور اس سے زیادہ جو قبر میں. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ کوئی آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو آرزو کرے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا, کاش آج کے دن سے پہلے ہی میں اس قبر میں چلا گیا ہوتا. ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی. اس لیے مسلمان ہونے کے بعد آپ کو ستایا بھی جائے گا, آپ کے اوپر مشکلات آئیں گی, آپ کے لیے دشواریاں پیدا ہوں گی, مگر ایمان کو بچانا ہے. اور جو آزاد رہنا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا کھلی ہوئی. اللہ نے فرمایا من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر, تم میں سے جو چاہے ایمان لائے, تم میں سے جو چاہے کافر بنے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط سرادق, فرمایا اللہ تعالی نے کہ جو چاہے مومن بنے جو چاہے کافر بنے, ہم نے تو جہنم کی آگ بھڑکا کر رکھی ہے کہ وہ سب پورے لپیٹ میں لے لے گی. اس لیے رفیقان ملت, عزیزان گرامی, اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگ کے رہو, چوروں کی رکھوالی ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ حافظ ناصر ہے, جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے, اور جو اپنے کو آزاد رکھتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے بے پرواہ ہے کہ جس وادی میں چاہے وہ ہلاک ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.